سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مناجات کے اشعار ہیں۔ کوئی حاجت کو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے
بارے دیگر اپنا،
میں کب تک ناف دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا کو کرنے سے ناکارا کو پھر بارے دگر کھنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر کھنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کرم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کرنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کرنا چڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کرم کو تو پل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر سنا بفیضِ مرشدِ کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو بفیضِ مرشدِ کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو کہ وقتِ خان پائے شیخ قل خان پائے شیخ قلب و جگر سنا شان شان وہ پرندہ ہے جس کی غذا موتی ہوتی ہے موتی چبھتا ہے اور زاغ کبوں کو کہتے ہیں جو غلاظت کھاتے ہیں یعنی جو بندے اللہ سے دور اللہ سے غافل اور گناہوں میں لت پت پڑے ہیں کسی مرشد کی رہبری اور ہدایت میں اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہنس بنا دیتا ہے یعنی وہ نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے قلب و جان کو منور کر لیتے ہیں اور یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ نے رکھا ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ کی دوستی ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ کا راستہ چلنے کی توفیق ہوتی ہے کسی نہ کسی رہبر کے ذریعے اس کو یہ ہدایت ملتی ہے جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے کسی کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے یوں ہی کتابیں پڑھ کے گھر آئے جو ہے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا کوئی انجینئر نہیں بن جاتا بلکہ کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ پڑھاتا ہے سکھاتا ہے پھر اس کے ساتھ عملی مشق بھی کسی سینئر کی کرنی پڑتی ہے ہر شعبے کے اندر تب کہیں جا کے اس کو دنیا مانتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کچھ ہیں اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بڑی بڑی میڈیکل کی کتابیں انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں آپ مجھ کو نوکری دے دیں تو کوئی بھی اس کو نوکری بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا کہے گا پہلے اپنی سند لائیے کس کالج میں پڑھا کس یونیورسٹی میں پڑھا کس استاد سے پڑھا تو جب دنیا کی معمولی دنیا کی فنا ہونے والی دنیا اتنی گھٹیا چیز ہم بغیر رہبری کے حاصل نہیں کر سکتے تو دین جیسا قیمتی اللہ کا راستہ بغیر رہبری کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے بس سچا مرشد مل جائے تو نعمت عظمیٰ ہے وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اس کی غرض اتنی ہی ہوتی ہے کہ لوگ شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں اور اللہ کی یاد سے اپنے قلب و جان کو منور کریں اور اپنے زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لیں اللہ والے بن جائیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آم ملتا ہے آم والوں سے امرود ملتا ہے امرود والوں سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے اللہ کس سے ملے گا اللہ والوں سے ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے اور فرماتے تھے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پہلا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے, اور نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے جاہل لوگ چل پڑتے ہیں. بزرگوں سے دین ملتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین کو سیکھنے میں لگائیں اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. بے عمل کی تو تربیت میں بھی برکت نہیں ہوتی. جو بے عمل ہوتا ہے اس کو جو بات کہتا ہے پر اثر بھی نہیں ہوتی. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں انہی کی باتوں میں اثر ہوتا ہے, ان کی صحبتوں میں اثر ہوتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اگر مرشد کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نہ فرماتے. یہی فرماتے کہ تم کتابیں پڑھو, کلام اللہ پڑھو, اس کی معنی سمجھو اور خود عمل کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی علت بیان کر دی کہ تقوی تمہیں کہاں سے ملے گا. تقوی ملے گا تمہیں اولیاء اللہ سے, صادقین سے, جو میرے راستے کے سچے لوگ ہیں, جو واقعی باعمل ہیں, خالی دعوے نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ سنت و شریعت کے مطابق چلتے ہیں. اور ان کو یہ دین کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے. صحابہ کو وہ ایمان نصیب ہوا, پھر وہی بسینہ بسینہ تابعین کو, اور اسی اللہ کی محبت اور شریعت کو تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کو ملا, اور پھر تبع تابعین سے اولیاء اللہ کو ملا. جو آپ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. دین سینوں سے پھیلا ہے, کتابوں سے مدرسوں سے تو علوم حاصل ہوئے, لیکن عمل کی توفیق صرف اور صرف صحبت اولیاء سے نصیب ہوتی ہے. اگر اولیاء کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اولیاء کی صحبت کو فرض نہ فرماتے, آیت میں نہ, قرآن پاک میں نہ فرماتے کہ کون ما صادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, وہاں سے تمہیں تقویٰ ملے گا. وہ صادقین کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہم نماز میں ہر مرتبہ مانگتے ہیں, ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کر دیا, سورہ فاتحہ پڑھو. ہم سے مانگو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ, سچے لوگوں کا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ راستہ کیسے ملے گا؟ خود بخود مل جائے گا. وہ راستہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے ملے گا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. اور انعام کیا ہے؟ کتاب اور رشد و ہدایت. رشد و ہدایت اللہ کا انعام ہے ان لوگوں پر کہ وہ رشد و ہدایت پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر چلاتے ہیں. اور آگے فرما دیا اولئک الذین, اولئک الذین, اولئک مع الذین انعم, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ ہمارے کون لوگ ہیں؟ کہ نبی جین ہیں, لیکن نبی نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا. نبوت کوئی نبی اب نہیں آئے گا. نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن صدیقین کو جمع میں فرمایا, اس کے بعد صدیقین ہمارے سچے لوگ آتے رہیں گے. اور والشہداء والصالحین, سب سے بڑا درجہ نبی کے بعد, نبی کا درجہ تو سب سے بڑا درجہ ہے, درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کے بعد اور ولایت کے اندر صدیقین سب سے بڑا درجہ ہے. صدیقین لوگوں کے لوگ آتے رہیں گے قیامت تک, اور شہداء بھی اور صالحین بھی. ان کا راستہ, یہ راستہ ہمیں مانگنا سکھایا اللہ نے. ان کا راستہ ہم سے مانگو. اگر ضرورت نہ ہوتی اولیاء کی تو ان کا راستہ کیوں منگواتے ہم سے؟ بس شیخ جو ہے اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے, کہ مالک کو ہم اپنے دیکھ لیتے قلب و مینا سے, یعنی اللہ کو ہم پہچان لیتے. جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جس کی تفسیر ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, یعنی کہ دنیا میں آ کر اللہ کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے, اور ان کی رضا کے مطابق اعمال کرے, ان کی رضا جوئی اور کی جستجو رکھے, اور ان کی نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان لڑا دے. بس یہ ہے کام کرنے کا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمام مقاصد کی نفی کر دی گئی. نہ فیکٹری لگانا مقصد, نہ دکانداری کرنا مقصد, یہ سب ذریعے ہیں, نہ ڈاکٹری کرنا مقصد, نہ کوئی اور کاروبار کرنا مقصد. مقصد کیا ہے انسان کا؟ الا ليعبدون, سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ کی دنیا میں آ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اللہ کی محبت حاصل کرنا. وہ کسی معرفت والے ہی سے حاصل ہوتی ہے. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو, بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو, کہ وقت خان پاہے شیخ ہے قلب و جگر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, یعنی کسی سچے مجتبع سنت اور شریعت شیخ کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا, اس سے تعلق مضبوط ہو گیا, تو اب غفلت میں پڑے ہوئے دل اللہ والے دل ہو گئے, توبہ کر لی گناہوں سے, سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں توبہ سے, اور اس کے بعد اب صبح و شام اللہ کی یاد کا ایک مشغلہ لگ گیا.
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, حماتن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر کرنا, حماتن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر کرنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر سنا, نہ انجم ہے ہمارے ورنہ یہ شمس و قمر سنا.
اصلاح خواتین, حضرت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کو اس مجموعے میں جمع کیا گیا ہے مختلف کتابوں سے, اس میں سے پڑھ کر ہم نے عقائد کے متعلق بیان پڑھ چکے ہیں, اور بعض توہمات جو مسلمانوں میں ہندوؤں کے رواج اور مسلمان جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سی رسومات اور توہمات مسلمانوں میں بھی آ گئیں, ان کا بیان پڑھا, پھر اس کے بعد نماز, پھر اس کے بعد روزے کا ہم نے بیان پڑھا, آج حج و قربانی کا بیان ہے. اور ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ نام تو اس کا اصلاح خواتین ہے, لیکن اس میں مردوں کے لیے بھی بہت سی باتیں اصلاح کی ہیں. جس شخص کے پاس ضروریات سے زائد اتنا خرچ ہو کہ سواری پر متوسط گزر کے ساتھ کھانا کھاتا پیتا چلا جائے اور حج کر کے چلا آئے, اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے. حج کی بڑی فضیلت آئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. دیکھیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو. اب اگر اس میں وہ مضمون آ گیا تو ٹھیک ہے, انہیں یاد دلائیے گا کہ ان کی بہت سی خرابیاں حج کے سفر میں ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہیں, خطائیں, ان کا کچھ مالی ذکر کر دیا جائے گا تاکہ اس سے بچنے کی توفیق ہو. اسی طرح عمرہ کرنے پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے، اور جس کے ذمے حج فرض ہو اور وہ نہ کرے اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے، یعنی باوجود استطاعت ہونے کے وہ حج نہ کرتا ہو اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف تک جا سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حج کا ثواب ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چند احادیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری یا معذور کر دینے والی بیماری حج سے روکنے والی نہ ہو اور اس پر حج فرض ہو اور پھر وہ حج کیے بغیر مر جائے، اس کو اختیار ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جہاد کرنے چلا پھر وہ رستے ہی میں ان کاموں کے کرنے سے پہلے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج و عمرہ اور غازی کا ثواب لکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر وہ اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو وہ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ زیارت مدینہ۔ اگر گنجائش ہو تو حج کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی زیارت سے برکت حاصل کرے۔ اس کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خالی حج کرے اور میری زیارت کو نہ جائے اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی۔ اور اس مسجد کے حق میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے یعنی مسجد نبوی شریف میں اس کو 50,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب کرے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانی کا بیان ہے، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حج جو ہے گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو۔ بہت سے گناہ اور خرابیاں ہم لے کر جاتے ہیں اور واپسی پر بھی انہیں خرابیوں گناہوں کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ مثلا سب سے بڑی چیز جھگڑا ہے، حج کے سفر میں اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے، نااتفاقی ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت آسان علاج یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی ایک کو امیر بنا لیں، اب جو وہ کہے بس اسی کے مطابق عمل کریں، اور اپنی رائے کو اگر مشورہ دینا بھی ہو تو اپنے مشورے کو اس قابل نہ سمجھے کہ وہ قابل عمل ہوگا، مشورہ دے کر بھول جائے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، پھر جھگڑا نہ کرے، تو انشاءاللہ اس میں اتفاق رہے گا۔ اور دوسری چیز غیبت، زبان کی حفاظت، اول نظر کی حفاظت، کہ جو گناہ غیر حجاز میں جو گناہ ہے وہ وہاں جا کر مقدس سرزمین پر جا کر اس گناہ کی شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں ایک نماز پڑھیں اور تو ایک نماز کہلائے گی، لیکن حرم شریف میں وہی نماز 1,00,000 کا ثواب ہے، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں اسی نماز کا ثواب 50,000 ہے۔ لیکن اگر اسی طرح سے وہاں کوئی گناہ کرے گا انسان تو اس گناہ کا بھی اسی درجے گناہ بڑھ جائے گا اس کا گناہ۔ تو جو نظر کی حفاظت یہاں کرنی ہے وہی، جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ وہاں بھی ہے، جو شریعت یہاں ہے وہی شریعت ساری سرزمین پر ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں جو نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں وہاں جا کے جو ہے سب پردہ وردہ سب برابر ہو گیا۔ بعض لوگوں میں مشہور ہوگا کہ عرفاتی بھائی ہیں ان سے کیا پردہ، ہرگز یہ بات بالکل جھوٹ اور بالکل من گھڑت ہے اور جہاد سراسر جہالت ہے۔ وہاں تو اور زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم قرآن پاک میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے نامحرموں سے پردہ اور بھی زیادہ ضروری اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ وہاں کرے، حتیٰ کہ طواف میں اور خانہ کعبہ میں اور حرم شریف میں جہاں جہاں بھی ہو، بس وہاں یہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، تو ان کو دیکھنا حرام ہے، نامحرموں کو دیکھنا وہاں بھی حرام ہے، بلکہ اور زیادہ اس کی گناہ کی شناخت وہاں بڑھ جاتی ہے. اسی طرح زبان کی حفاظت، اکثر لوگ جو ہے اول بول کہہ دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا، کسی کی برائی کر دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، حتیٰ کہ بہت سے لوگ وہاں کے منتظمین کو، وہاں کے حکمرانوں کو برا کہنے لگتے ہیں. ہرگز جائز نہیں ہے، اور بالکل غیبت بالکل حرام ہے، اور غیبت کی تعریف یہی ہے کہ جو برائی کسی کے اندر ہو وہ اس کے پیچھے بیان کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل سچی بات کر رہے ہیں، یہی بات تو ان کے اندر ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو کان کھول کر سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کسی کو کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کسی کی برائی غیبت مت کرو. اور اس کو کتنے قریب عمل، کتنی قریب کراہت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا تم اس کو اچھا سمجھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہ غیبت ایسی بری چیز اور حرام ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ اشد اس کا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، ایک حق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. یہ زنا جو کر لے کوئی تو اس کا حق اللہ کے ذمے ہے کہ معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اس سے معافی مانگ لے گا معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت جس کی ہے جب تک اس سے معاف نہ کرائے گا وہ معاف نہیں ہوگی، صرف اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی. اگر غیبت جس کی ہے اس کو خبر ہو گئی، اس سے معافی مانگنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا، جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کرائے. اس لیے اس کو اشد من الزنا فرمایا حدیث پاک میں، یہ اتنی بری چیز ہے. اسی طرح فضول گوئی، فحش کلامی، ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، اور دکانداروں کے ساتھ فتو میں کرنا، یا اور کوئی جھگڑے کی بات کرنا. حضرت ثانوی نے فرمایا کہ جو شخص حج پہ بھی جھگڑے سے نہ بچا اس کا مفہوم ہے تو وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں جھگڑا ہی رہے گا، جھگڑالو رہے گا. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ پہلے جو گناہ کرتا تھا وہ اس سے چھوٹ جائیں گے. تو یہ سب خرابیاں ہیں. پھر اور بھی خرابیاں ہیں کہ یہاں سے جانے سے پہلے ہی فہرستیں بننی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہاں سے کیا لانا ہے، فلاں جگہ سے یہ لانا ہے. افسوس ہے کہ ایسی مقدس جگہ جہاں اللہ اور رسول کی طرف دل لگانا جو ہے وہ چاہیے، اور کتنی بڑی نعمت ہے وہاں کی حاضری. کتنے لوگ ترستے رہتے ہیں، کسی کا پردازی میں نام نہیں آیا، کسی کے پاس پیسہ نہیں، رو رہے ہیں، وہ ترس رہے ہیں، اور جن کے پاس مال ہو وہ جائیں اور اس کی اتنی ناقدری کریں کہ وہاں یہ شاپنگ پہ اور یہ فلاں چیز لینی، فلاں چیز لینی، اس کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کریں. یہ کس قدر ناقدری کی بات ہے کہ وہاں تو جا کر لوگ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اولیاء نے تو وہاں کیا مانگا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تھے. وہاں گئے اور اللہ ہی کو نہ لیا، اور سارے ریڈیو اور ٹی وی اور موبائل طرح طرح کی چیزیں اور خوشبویات کے پیچھے مال بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، اور بہت سے لوگ اپنی نمازوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فلاں جگہ سے یہ لے کے آنا ہے، فلاں جگہ، یا سوتے پڑے رہتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، اور خوب ادب اور احترام اور رو کر گڑ گڑا کر اور اس نعمت کی قدر کر کے جانا چاہیے. اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو بلاتے کیوں، جس کی قبولیت، ایسا نہیں ہے. وہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہاں بعض لوگ جیب کترے بھی پہنچ جاتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی مقبول ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ سب امتحان ہے اللہ کا کہ کون ہمارے گھر کی قدر کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں جو چلا گیا بس اس کا حج قبول ہی قبول ہے. اللہ سے روتے اور گڑگڑاتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، آپ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، ہم سے وہ ٹھیک سے نہیں ادا ہو سکی، اپنے کرم سے آپ اس کو قبول فرمائیے. اور بعض لوگ، حضرت ہمارے فرماتے تھے، بعض لوگ حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن واپس جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ایئر ہوسٹسوں کو بھی خوب چبا چبا کر باتیں کرتے ہیں، اور ان سے حرام مزہ لیتے ہیں، سارے کا سارا نور ان کا برباد ہو جاتا ہے، جو نور وہاں کمایا وہ سب برباد ہو گیا۔ اور ایسے بھی ہیں جو وہاں نامحرموں کو تکتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے ایک دفعہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ ملائیشیا کی عورتیں دیکھیں کیسی کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تم کو ان کے اوپر نور نظر آ رہا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا نور تم کو نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے چہروں پہ کیسا نور ہے، تو حضرت نے فرمایا اس پہ لاحول پڑھو، استغفار کرو کہ تم کو ان کا نور نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا نور نظر نہیں آتا، یہاں بھی آ کر بد نظری کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو دیکھنا حرام ہے، پھر تم یہاں آ کر بد نظری کرتے ہو اور ان کو دیکھتے ہو، کعبے کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے ان باتوں سے وہاں خوب اہتمام کے ساتھ جو بچے گا اس کے تو قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہوگا اور غفلت کرے گا پھر اس کے لیے بڑا سب خطرہ ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا بیان قربانی کا رہ گیا ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو بھی پڑھ کے ختم کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر اللہ کا بیان آئے گا۔ قربانی، قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور قربانی کرتے وقت، یعنی ذبح کرتے وقت، خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو تو اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ بکرے کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پائے، بس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی دینداری کی بات ہے یہ کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بڑے ثواب کے لالچ سے قربانی کر دینا چاہیے۔ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکو گی؟ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے تاکہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہی کرے کہ اپنی طرف سے تو قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس مال دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا؟ اور گناہ رہا سو الگ۔ قربانی سے متعلق چند حدیثیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کو خوب طاقتور کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی، یعنی جتنا اچھا جانور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فائدہ، اس حدیث سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے؟ کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اس کے لیے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ ابو طلحہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے جو مجھ پر ایمان لائے۔ فائدہ، غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں اپنی امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں، پر ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا لوگوں کو بھیجا, بہت نفع ہوتا ہے. مستند احادیث بھی ہیں اس میں اور دین کے بڑے بڑے احکامات کے خوب اچھی طرح حضرت نے اس کو کھول کھول کے بیان فرما دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اس کو پتا نہیں ایکٹنگ شروع کر دی, یہ سو گیا ہے اس کو.